کی قرآن فرما کر مرحوم سید باقر رضا اور مرحوم سید منظور حیدر نقوی صاحب کی روح کشاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات بريم. جو حضرات دیوار کا سہارا لیے اگر وہ آ سکتے ہوں سامنے تو مجلس کی رونق بن کر سامنے تشریف لائیں. سلوات پڑھ کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام کی خوشنودی اور سلامتی کے لیے ایک بار پھر سلوات پڑھیں محمد. اجزان با ایمان، گفتگو اس پورے عشرے میں حق و باطل کی شناخت کے موضوع پر تھی، اور ہم نے حق و باطل کے معانی، حق و باطل کی خصوصیات، اور حق و باطل کے معیارات، اور حق و باطل کے سرچشمے پر گفتگو کی، اور وعدہ یہ کیا تھا کہ آج اور کل کی مجلس میں، یعنی شب جمعہ اور جمعہ کی مجلس میں، ہم حق و باطل کے سر انجام پر گفتگو کریں گے کہ آدم سے لے کے اب تک حق و باطل کے مارے کے دنیا والوں نے دیکھا، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، اور امام کے ظہور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن حق و باطل کی فائنل وار، حق و باطل کا آخری مارکا کس کے سر ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم آج اپنے اور آپ کے آخری امام کے، جو عالم بشریت کا نجات دینے والا اور مومنین کو عزت بخشنے والا اور منافقین و کفار و مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے والا، اور اپنی عالمی حکومت سے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والا اور ظلم و جور کا خاتمہ کرنے والا، وہ جو ہمارا اور آپ کا امام ہے، اس کے وجود پر ہمیں یقین ہے، اور ہر اس انسان کو یقین ہے کہ جو عدالت سے محبت رکھتا ہے، جو انصاف سے محبت رکھتا ہے، جو ظلم و بربریت سے نفرت رکھتا ہے، جو دنیا کے اندر ہونے والے ناانصافیوں سے، زیادتیوں سے بیزار ہے، وہ یقین رکھتا ہے اس عالم بشریت کے منجی کے وجود پر. ہمیں یقین ہے. اس کے لیے دلائل بے شمار ہیں. قرآن کی 30 سے زائد آیتیں امام کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، 30 سے زائد آیتیں. اور اس کے علاوہ بے شمار اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں امام کے وجود کا ثبوت مل سکتا ہے. 260 احادیث صحاح ستہ سے, نوٹ کیجئے گا جب میں کچھ کہتا ہوں, کم از کم ذہن میں کچھ جگہ دیجئے گا اس کو, کہ 260 سے زیادہ احادیث ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں اور ہمارے اور آپ کے امام کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. اور اکثر احادیث سے صاف صاف نام بھی بتایا گیا ہے, واضح کیا گیا ہے, اور امام کا کام بھی بتایا گیا ہے. کسی چیز پر کوئی ابہام نہیں رہ گیا ہے, ہر چیز واضح ہے اور روشن ہے. حتیٰ کہ کوئی 200 ایسی حدیثیں ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں, جس سے امام کا حسب و نسب بھی واضح ہو گیا ہے کہ کہاں سے سلسلہ نسب شروع ہوا اور کس پاک صلب سے یہ نور آخر پروردگار پہنچا اور اس کے آبا و اجداد کون ہیں. تمام کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جھوٹے مہدی دنیا میں ظاہر ہوئے اور شاید آئندہ بھی ہوتے نظر آئیں گے. ہمیں اس سے فکر نہیں کرنا ہے کہ کوئی امام مہدی بن کے ظاہر ہو رہا ہے, اس لیے کہ آنے والے آتے ہیں اور خود ہی ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ کوئی وہ مہدی جھوٹا کسی بھی زمانے میں غالب نہیں آ سکتا ہے. جو سچا ہے مہدی وہی غالب آتا ہے. اس لیے ان تمام جھوٹے دعوے داروں کو بالکل نظر انداز کر کے آج ہم اصلی اور واقعی اور حقیقی پرچمدار حق و حقیقت کے سلسلے میں سننے کے لیے جمع ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں گی. دو تین گزارش میں پہلے کروں. پہلی گزارش یہ کہ توجہ آپ کی لگاتار ساتھ رہیں کہ کوئی چیز مس نہ ہو, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ایسی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اسے نوٹ کریں, اپنے گھر میں لگا کے رکھیں. زمانے کے امام سے ہمارا تعلق ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام کے ظہور کی شرائط کیا ہے, امام کے ظہور کی علائم کیا ہے, امام کے ظہور کے لیے ہمیں تیاری کس طرح سے کرنی ہے, اور تیاری کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. جب کسی ایک مسافر کے لوٹنے کی خبر آپ کو دی جائے اور مسافر کا تعلق آپ سے ہو, تو کیا آپ بے خبری میں بیٹھے رہیں گے؟ آپ کے اندر بے چینی بھی ہوگی اور تیاری کا جذبہ بھی ہوگا. ایک معمولی مسافر کے لوٹنے میں آپ اتنی تیاری اور بے چینی دکھاتے ہیں, تو کیا کائنات کی قسمت بدل دینے والا اور اس روئے زمین پر امن و عدالت و حقیقت کے پرچم لہرانے والا, وہ جو ہمارا اور آپ کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے اور خدا کی آخری حجت ہے, اس کے آنے کے لیے ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے, اس کے لیے بے چینی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم صرف اس کو ایک موضوع اور ایک سبجیکٹ اور ایک علم کے طور پر, ایک معلوماتی مجلس کے طور پر بیٹھے ہیں, تو ہماری یہ بھول ہے. یہاں پر صرف معلومات کے لیے نہیں بیٹھنا ہے ہمیں, صرف جانکاری کے لیے نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ ہمارے دل و دماغ سے اس کے تعلق کو پیدا کر کے بیٹھنا ہے, تاکہ اس کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دے, صرف کانوں سے سن کے اس کو پھر بھول جانا عقل مندی ہرگز نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور گزارش کرنے کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری کروں گا. بہت ساری باتیں ہیں, دو مجلسوں میں ہو بھی نہیں سکتی ہیں. کوشش کروں گا کہ تیزی سے میں آگے بڑھوں. صرف گزارش جو میں نے کی تھی توجہ کی, اس کے بعد یہ گزارش نوٹ کر لیجئے گا, یہ گزارش بھی بہت اہم ہے. جتنی باتیں امام کی شرائط اور امام کے علائم کے سلسلے میں, ظہور کے علائم کے سلسلے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, وہ ان باتوں میں سے ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیں, اور میں چونکہ بہت ہی مختصر وقت میں, یعنی پہلی اور یہ مجلس اور کے بعد والی کل کی مجلس میں ساری باتوں کو کوشش کر رہا ہوں کہ خلاصے کے طور پر پیش کروں, تو شاید میں حوالے جلدی جلدی دے نہ سکوں, ریفرنسز دے نہ سکوں, لیکن جب بھی کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا چاہتا ہو کہ معلوم کرے کہ یہ جو آپ نے بات بتائی کس کتاب میں یا کس ریفرنس سے آپ نے بتائی یا کس اتارٹی سے آپ نے بتائی, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا ای میل ایڈریس بھی آپ انشاءاللہ لے سکتے ہیں پروگرام ڈائریکٹر صاحب کے پاس سے, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں مسلسل مرتبط رہ کے ہر بات کا ہم سے سوال کر سکتے ہیں جو باتیں ہم نے عرض کی. اس گزارش کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ جو براکت میں کرتا ہوا چلوں کہ جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں اس کا ذمہ دار یقیناً میں ٹھہروں گا, لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں رہوں گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حلق کے اوپر سے زبان تک جب کوئی پوچھ لیتا ہے ہاں 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 ہمارا امام بھی ہاں ہاں انتظار کر رہے ہیں, اس حد تک انتظار کر رہے ہیں یا واقع جس طرح سے انتظار کرنے کا حق ہے اس طرح سے انتظار کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے, ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے, آپ اپنے آپ سے پوچھیں, آپ اپنے آپ کو جواب دیں کہ کیا صحیح معنوں میں ہم انتظار امام کا کر رہے ہیں, اور وہ صحیح معنوں میں انتظار کیا ہے اس کو آپ انشاءاللہ سنیں گے. ایک سوال یہاں پر, کبھی ہم کچھ روشن فکر اور تھوڑے بہت پڑھے لکھے جاہلوں سے سنتے ہیں, وہ سوال کیا ہے کہ بھائی مولویوں کا کام ہے کہ ہمیں دلاسا دیتے رہیں, تسلی دیتے رہیں, گھبراؤ نہیں کہ کوئی آئے گا اور دشمنوں سے تمہیں نجات دے گا, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تمہیں مصیبتوں سے نکال دے گا اور عدل و عدالت کی حکومت دنیا میں قائم کر دے گا. ہمارے بابا کو بھی یہ کہا گیا, ہمارے دادا سے بھی کہا گیا, ہمارے پردادا سے بھی کہا گیا, سب نے انتظار کیا, سب نے دل لگایا, دلاسا ان کو دیا گیا, لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے, آنے والا نہیں آیا, تو فائدہ کیا ہے؟ سوال پر غور کریں. کچھ سوالات ہیں جو کچھ لوگ ہمت سے کر دیتے ہیں اور جواب پانے کی بھی زحمت نہیں گوارا کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو دلوں میں رہ گئے ہیں کدورتیں یا دلوں میں جو رہ گئے شبہ اس کو یہاں سے کلیئر کریں اور انٹرنیٹ سے جہاں میری آواز جا رہی ہے جتنے مومنین ہوں گے, اور اگر کوئی بھی روشن فکر پڑھا لکھا جو آج کے زمانے میں وہ مغربی تمدن سے مرعوب ہونے کے بعد اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے, تو وہ بھی اپنے ذہن سے آج شبہ نکال کے سنے باقی باتوں کو کہ انتظار کا فائدہ کیا ہے. میرے دادا نے کیا, میرے بابا نے کیا, میرے پردادا نے کیا, اور کب سے یہ کر رہے ہیں انتظار, یہ انتظار کب سے کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. ابھی ہم بھی انتظار کریں کہ آپ آمادہ ہو جائے, تیار ہو جائے, تیار بھی ہو گئے, کیا ہوا, موت آ گئی, وہ نہیں آئے. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ سوال کبھی ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کے ذہن میں نہیں آتا تو ماشاءاللہ بہت آپ عارف ہیں, آپ معرفت کی منزل پر فائز ہیں کہ آپ کو یہ سوال نہیں آتا ذہن میں. پھر انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کہتے انتظار کرو, وہ بھی کہتے تیاری کرو. ہم تیاری کریں اور موت آ جائے اور وہ نہ آئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جواب پوری توجہ سے سنیے گا. فائدہ انتظار کا صرف یہ نہیں, پوری توجہ سے, فائدہ انتظار کا صرف یہ نہیں کہ ہم واقعا فزیکلی امام کے ساتھ ہوں اور امام کے ناصروں میں شامل ہوں اور امام کے ساتھ جہاد کا شرف حاصل کریں, یہی ایک فائدہ نہیں ہے انتظار کا, بلکہ انتظار اور امام کی معرفت کے ساتھ بے چینی رکھ کے اگر مر بھی جائیں گے تو کم از کم جاہلیت کی موت نہیں ہوگی. نہیں, آپ نے کیا نہیں کیا,
الا ومن مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتا جاہلیہ. آگاہ ہو جاؤ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے, پہچان نہ رکھے, تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ہم اس کی جاہلیت کی موت اور اس جاہلیت کی موت سے بچنے کے لیے ہر زمانے میں انتظار کرتے ہیں اور انتظار کے ساتھ بے چینی کا اظہار کر کے اپنے امام کی معرفت کے ساتھ دم توڑتے ہیں. لہذا کسی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوا تو پھر انتظار نہیں کریں گے. ہو سکتا میں جب شرائط پیش کروں اور علائم ظہور بتاؤں جو حتمی ہے, کوئی سوچے گا یہ تو بہت لمبے زمانے کی بات ہے, پتہ نہیں کب امام کا ظہور ہو. کوئی بات نہیں, تیاری ہونا ضروری ہے. ہم چاہے امام کے اس زمانے کو درک کرے یا نہ کرے, اور یہی ایک معرفت اور اپنی شناخت اور اپنی پہچان اور اپنے ایمان کا ثبوت ہے. ایک یہ ہو گئی بات. دوسرا فائدہ پوری توجہ سے کہ اسی طرح کا سوال امام باقر نے جب لوگوں سے کہا کہ انتظار کرو ہمارے قائم کا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد آنے والا زمانہ کتنا عرصہ ہوگا ہمیں نہیں پتا, لیکن اگر کوئی تمنا رکھے, آرزو رکھے اور آرزو کے ساتھ معرفت رکھے اور اس کے بعد اس کے زمانے میں وہ نہ آئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا, پوری توجہ سے جواب دیا, اور یہ جواب چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا نہیں ہوں, جو کچھ بھی ہے دلائل کی بنیاد اور دلائل کی روشنی میں. تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انسان, اے جاننے والے, اے ماننے والے, اے مومن, اگر تو آرزو رکھے کہ اس عظیم علمبردار عدالت کے ساتھ شریک ہو کر دشمنوں سے جہاد کرے اور تو درک بھی نہ کرے, تو اللہ تجھے اس مقام کے برابر مقام دے گا جو راہ خدا میں امام زمانہ کے پرچم تلے دشمنوں سے جہاد کرتا ہوا شہید ہوا. یہ رتبہ, کیا یہ رتبہ کوئی حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ کیا یہ مقام کوئی حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ امام زمانہ اگر اس زمانے میں ہم ہو یا نہ ہو, اگر ہمارے اندر تیاری ہو اور بے چینی ہو اور آمادگی ہو اور معرفت ہو اور طلب ہو, اور اگر ہم مر بھی جائیں تو ہمارا مقام اس مقام کے برابر ہوگا. بلکہ امام دو سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئے, اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بھی بڑی بات سنو کہ اس کو وہ مقام بھی دے دیا جائے گا کہ جو بدر کے شہداء کا مقام ہے. اس نے کہا اچھا, کہا کہ وہ کچھ بھی نہ کرے, صرف آرزو رکھے اور اس کے لیے مقام. تعجب ہوا اس کو, کتنا مقام, کیوں دو دو مقام؟ یعنی رسول کے زمانے میں جو شہید ہوئے معرفت کے ساتھ جو مقام پا رہے ہیں, جو خود امام زمانہ کے پرچم تلے جہاد کر کے جو مقام پا رہے ہیں, دونوں مقام ان کو دے رہے ہیں کہ جو بیچ میں آرزو رکھتے ہوئے معرفت رکھتے ہوئے چلے گئے. تعجب نہ کرو, امام نے کہا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے, پوری توجہ سنی گیا, اس لیے کہ اگر زمانے کے امام کے زمانے میں ہوں گے تو وہ تو دلائل کی روشنی میں شوق اور اشتیاق کے ساتھ میدان میں آئیں گے, لیکن جو امام کو دیکھے بھی نہ اور امام کے صرف انتظار میں شوق اس کا اتنا ہو کہ اس کے اندر تڑپ اور بے چینی پیدا ہو جائے, تو یہ جو امام کو غائب جان کر بھی بے چین رہتا ہے, وہ ان شہداء کے برابر کیوں نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے دیکھا اور سمجھا سمجھنے کے بعد قربانی دی؟ سلام پڑے محمد والے محمد. لہذا کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فائدہ کیا ہے, اور اس سے بھی بڑی بات کہ امام کا بہت ساری احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں صدق دل سے امام کی معرفت رکھے اپنے زمانے میں اور اپنی زندگی میں, اور جس طرح سے امام کی سپاہیوں کی ریکوائرمنٹ ہیں, جو شرائط ہیں, وہ اپنے اندر پیدا کرے, وہ خصوصیتیں پیدا کرے, وہ خصلتیں پیدا کرے, اور اپنے آپ کو تیار رکھے اور مر جائے تو امام کا وعدہ ہے کہ اس کو اٹھائیں گے, اور وہ جو بعد میں پیدا ہوگا یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ دو دو زندگیوں کو امام کے اوپر قربان کر رہا ہوگا. ایک شوق ہے, انتظار میں بے چینی کے ساتھ رہا اور امام کو اپنی ہی زندگی میں درک نہ کر سکا, اور دوسرا امام نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی طلب تھی, اتنی بے چینی تھی, مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے, ایسے ہی مجھے فوجی چاہیے, ایسے ہی سرباز چاہیے, ایسے ہی جانباز چاہیے, امام اس کو پھر سے زندہ کریں گے اور اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے. تو کیا یہ سعادت سے ہم محروم رہے؟ کیا اس عظیم رتبے سے بھی محروم رہے؟ نہیں. لہذا تو ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی شبہ نہیں رکھنا چاہیے کہ امام اپنے زمانے میں نہیں آنے والے ہیں, یا پھر ہمارے بابا یا دادا کے زمانے میں انہوں نے انتظار کیا تھا تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ, اتنے سارے فائدے میں نے آپ کی خدمت بات کیے, بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں وقت کو ضائع اس میں نہ کروں, آگے بڑھوں آپ کی صلوات کے ساتھ. اب آئیے انتظار کا کیا مطلب ہے. آج سے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آج سے صحیح معنوں میں جو انتظار کا مطلب ہے اس کو جان کے صحیح معنوں میں انتظار کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہیے گا نا انشاءاللہ. شب جمعہ ہے, کم از کم ایک دعا تو ہماری پوری ہو کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں انتظار کرنے والوں میں شمار فرمائے. کیا ہے انتظار کا مطلب؟ انتظار کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو نفی کا ہے, دوسرا پہلو اس بات کا ہے. ایک نیگیٹو اس کا پہلو ہے, دوسرا پازیٹو ہے. نیگیٹو کا کیا ہے پہلو اور پازیٹو کا کیا ہے, پوری توجہ سنیے گا. انتظار کرنے والا نیگیٹو پہلو اس کا یہ کہ جس حالت میں ہے اس سے بیزار ہے, اس سے خوش نہیں ہے, راضی نہیں ہے, تبھی تو انتظار کسی کا کر رہا ہے. غور کیا آپ نے؟ اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو جس پوزیشن میں آپ ہیں اس سے خوش نہیں ہے, تبھی تو انتظار کر رہے ہیں. مثلا آپ کا دوست آپ سے جدا ہوا ہے تو آپ اس کے انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں, تو جس حالت میں آپ ہیں دوست کے بغیر آپ کو خوشی نہیں ہے. آپ کے اندر اس حالت میں خوشی نہیں ہوتی آپ کو, کیوں؟ اس لیے کہ انتظار کا یہ نیگیٹو پہلو ہر انتظار میں پایا جاتا ہے, ہر انتظار میں پایا جاتا ہے. اگر آپ کسی بس اسٹاپ پہ بھی کھڑے ہو کے بس کا انتظار کر رہے ہیں تو جتنی دیر تک آپ انتظار کر رہے ہیں آپ جب تک کھڑے رہنے کو پسند نہیں کر رہے ہیں, آپ اس انتظار کی حالت کو پسند نہیں کر رہے ہیں, اس لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور اندر سے تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو, یہ پسند نہیں ہے. تو ایک پہلو منفی ہے. دوسرا پہلو جو مثبت ہے وہ یہ کہ انتظار میں آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے شایع نشان تیاری بھی کرتے ہیں. کوئی بس میں سفر کرنے کے لیے اس کو بتایا گیا کہ فلاں گھنٹے میں بس آنے والی ہے, کہے ہاں میں انتظار کر رہا ہوں, اور وہ جائے نہیں, تیار نہ ہو, لباس نہ پہنے, گھر سے باہر نہ نکلے اور بس اسٹاپ تک نہ پہنچے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ انتظار کرنے والا یا بے خبری سے لاپرواہی سے سونے والا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آپ کیا کہیں گے اسے؟ کہیں گے کہ یہ انتظار کر رہا ہے؟ نہیں. تو انتظار کا منفی پہلو یہ ہے کہ جس حالت میں آپ ہیں اس سے خوش نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ کہ آپ تیاری کرتے ہیں اس کے لیے کہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہر ایک, مثلا اگر کسان انتظار کر رہا بارش کا کہ بارش ہوگی تو میں اناج اگانے کے لیے بیج بوؤں گا, اور بارش کا انتظار کرنے کے بعد بارش ہوئی, اس سے پہلے کوئی تیاری نہیں کی, نہ بیج پہلے سے مہیا کیا، نہ کھیت میں ہل چلائے، نہ گئے کھیت کی طرف جا کے توجہ دی، کچھ نہیں، صرف انتظار تھا کہ مجھے اناج اگانا ہے اور اناج اگانے کے لیے میں بارش کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا یہ انتظار انتظار ہے؟ یہ جو ہے بعض لوگ کام چور اور ذمہ داری سے بھاگنے والے کچھ اسی طرح کی باتیں کریں، ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ صرف زبانی انتظار ہوتا ہے، حقیقی انتظار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حقیقی انتظار میں دو پہلو ہیں، ایک اپنی حالت سے بیزار ہے، ناخوش ہے، دوسرا پہلو یہ کہ تیاری بھی کر رہے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دونوں حالتیں ہیں ایک انتظار کے اندر۔ رات میں سب کو بتایا گیا کہ صبح سورج نکلنے والا، سب کو پتا ہے۔ اس وقت رات ہے کہ دن ہے؟ تو یہ بھی کوئی سوال ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے یہ جو بالکل واضح سوال ہے وہ بھی کیا جانا چاہیے۔ بالکل واضح رات ہے تو رات میں سب کو پتا ہے کہ صبح ہوگی، سورج نکلے گا، اجالا آئے گا۔ سب کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے تو میں کہوں گا کہ لائٹ بند کر دو، صبح تو سورج ہونے نکلنے ہی والا ہے، اجالا آنے ہی والا ہے، تو اندھیرے میں بیٹھے رہے، کہیں گے یہ انتظار کرنے والا ہے سورج کا، یہ کیا ہے؟ انتظار کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ کہے تو صبح تو ہونے والی ہے نا، سورج نکلنے والا ہے نا، اجالا آنے والا ہے نا، تو پھر یہ لائٹ کیوں، یہ اجالا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تو آئے گا، سورج نکلے گا ضرور، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے تم جتنی بھی اپنی مقدار، اپنی کیپاسٹی میں اندھیرا دور کر سکو کرو، اور اگر اندھیرا دور نہیں کر سکتے تو تم انتظار کرنے والے نہیں ہو، تم کام چور ہو اور ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو۔ تو ذمہ داری تمہارے انتظار میں تیاری ہے کہ صبح سورج ضرور نکلے گا، رات میں اجالے کا انتظام جتنا کر سکتے ہو کرو۔ تو تمام مسلمانوں کو یہی میسج میں دے رہا ہوں کہ وہ آنے والا آئے گا، وہ سورج، وہ آفتاب امامت ضرور ظاہر ہوگا، ہر اندھیرے کو ضرور دور کرے گا، لیکن آنے سے پہلے ہر مسلمان کو یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ظلم و استقبال کے خلاف آواز بلند کرے۔ عدالت کا آفتاب نمودار ہوگا اور ظلم و جور کا خاتمہ بھی کرے گا، لیکن کوئی یہ کہہ کے بیٹھ جائے کہ وہی آئیں گے، وہی سب کچھ سنبھالیں گے، وہی آئیں گے، وہی ظالموں کے خلاف کام کریں گے، کاروائی کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو بیٹھ کے دیکھنا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے مفہوم کو الگ طریقے سے پیش کیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ امام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ظلم و ستم نہ پھیل جائے، پھیلنے دو تاکہ امام آئے۔ یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، اس کا الٹا کر دیا، پھیلنے دو تاکہ امام آئے، تو ان کے آنے کا تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے آپ کیا سیکھ کے اس بات کو؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، اور اپنے ہی تمام چاہنے والوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ظلم و فساد سے زمین بھر جائے گی تو امام کا ظہور ہوتا ہے، تو لہذا ظلم و فساد سے زمین کو بھرنے دو تاکہ امام آ جائے، جلدی آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اگر آئیں گے تو تمہارا اس سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ ظلم کے خلاف آ رہے ہیں اور اس کے خلاف بھی آ رہے ہیں جو ظلم پر خاموشی اختیار کر لے۔ جو ظلم اور ظالم سے راضی ہے اس کے خلاف بھی امام کا آنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کے آنے سے تمہارا نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا انتظار بھی انتظار نہیں۔ تو انتظار کیا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں، موجودہ حالت سے خوش نہ ہو۔ امام کے بغیر ہمارا جینا جینا ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی زندگی ہے، ہمارے صبح و شام اس کے بنا کوئی اچھے صبح و شام ہے؟ اور اگر وہ آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاری، دوسرا پہلو۔
کہ مسلسل تیاری ہو. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ علامتیں پوچھتے ہیں اور علائم پر زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور بعض لوگوں نے تو کچھ عمومی علائم کو لے کے چونکہ علم کی کسی طرح سے کمی تھی یا انہوں نے کتابوں میں گہرائی سے جا کے دیکھا نہیں یا پھر اہل بیت علیہ السلام نے جو انسٹرکشنز دیے ان پر توجہ نہیں دی, جس کے نتیجے میں امام کے بارے میں بولتے بھی ہیں اسپیشلسٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو انسانوں کو آمادہ ہونے کے سے تو دور کی بات ہے بلکہ صحیح علائم کو سمجھنے سے بھی قاصر کر دیتے ہیں, بلکہ کنفیوز کر دیتے ہیں. آخری زمانے کی علامت یہ ہے, امام کے ظہور سے پہلے کی علامت یہ کہ مرد عورت ہو جائے گی, عورت مرد ہو جائے گی, مرد مرد سے شادی کریں گے, عورت عورت سے شادی کرے گی, فساد عام ہو جائے گا, مالدار کبھی جیب اپنی ڈھیلی نہیں کرنا پسند کرے گا, فقیر کبھی خدا پر بھروسہ نہیں کرنا پسند کرے گا, اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں. یہی علائم کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہاں یہ ساری علامتیں پوری ہو چکی ہے, ہو سکتا ہے اس سال ہو جائے. جو وقت معین کرے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, امام کے ظہور کا وقت معین کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو وقت کو معین کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے, سچوں میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ انہی چند علامتوں پر ان کا انحصار نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں یہاں سے. اب یہاں سے جو باتیں ہیں وہ بڑی حساس بھی ہیں, نازک بھی ہیں, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ توجہ چاہتا ہوں. جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں یقیناً رہوں گا, لیکن جو آپ کبھی کسی بات کو سلپ کر کے غلط سمجھیں گے اس کے ذمہ دار خود آپ ہوں گے. تو اسی لیے پوری توجہ سے سنیے گا کہ امام کے ظہور کا تعلق دو چیزوں سے ہے, ایک امام کے ظہور کی شرائط سے اور دوسرے امام کے ظہور کی حتمی علائم سے. علائم اور شرائط میں یہ فرق ہے کہ علائم پر امام کے ظہور کا انحصار ضرور ہے, لیکن شرائط پر, پوری توجہ سے, شرائط پر امام کے ظہور کا انحصار ہے لیکن علائم پر امام کے ظہور کا انحصار نہیں ہے. شرائط کنڈیشنز کو کہتے ہیں, کنڈیشنز جب تک فلفل نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گے, یہ مسلم ہے. لیکن علائم اگر علامتیں پوری نہ ہوں گے تو امام نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ علامتیں سڈنلی ایک ہی دن میں ساری علامتیں ہو جائے, امام کا ظہور ہو جائے, آپ بیٹھے رہے علائم کے انتظار میں, ایک ہی دن میں ساری علامتیں ظاہر ہو گئی, یا کچھ علامتیں باقی بھی ہیں اور امام کا ظہور ہو گیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہذا علامتوں پر, سائنس آف ری اپیرینس پر ری اپیرینس ڈیپینڈ نہیں ہے, لیکن ظہور کی کنڈیشنز پر ظہور ڈیپینڈ ہے. یعنی کنڈیشنز اگر فلفل نہیں ہوگی امام نہیں آئیں گے, اور اگر ہو جائیں گی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جس وقت کنڈیشن پوری ہو جائے اسی وقت اللہ حکم دے دے اور وہ اللہ کی حجت ظاہر ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے بات کو کس حد تک پہنچائی. علامتیں کچھ ہیں, کچھ شرائط ہیں. شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی امام کا ظہور نہیں ہوگا, لیکن علامتیں پوری ہونے پر امام کے ظہور کا انحصار نہیں ہے. ممکن ہے کہ علامتیں پوری بھی نہ ہو یا ایک ہی دن میں ہو جائے اور امام کا ظہور بھی ہو. کوئی علامت سے, علامتیں کیا ہیں, علامتیں سائنس ہیں, کبھی کبھی سائنس ہٹ جاتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ تو نہیں بدلتی نا, کوئی بدلتی نہیں ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنے بچے کو, جو بہت سمجھدار بچہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہے, دیکھیے بچے کو اپنے سمجھدار سمجھتے تھے کہ وہ ہے, اسکول کو دکھایا کہ یہ اسکول ہے, کل سے تم خود اکیلے آیا کرو, تم بڑے ہو گئے سمجھدار ہو. اس نے غور سے اسکول کو سمجھنے کا جائزہ لیا, ایک گاڑی تھی بیل گاڑی, اس کو غور سے دیکھ لیا, ہاں بیل گاڑی کے بالکل قریب یہ اسکول ہے.
दूसरे दिन गया ठीक ठाक स्कूल गया वापस आया, तीसरे दिन गया ठीक ठाक स्कूल पहुंचा वापस आया, चौथे दिन गया कंफ्यूज हो गया, उसको स्कूल नजर नहीं आता, परेशान हो गया, दिन भर परेशान। माँ बाप उसके पीछे आए कि क्या हो गया, तू वहीं इधर उधर घूम रहा है। कहा बेटा क्या हुआ, स्कूल गए थे? कहा नहीं, कल तो गए थे। कहा हाँ कल गए थे। कहा कैसे? कल मुझे स्कूल मिल गया था, आज नहीं मिला। आज क्यों नहीं मिला? कहा कि वो जो बैलगाड़ी थी ना वो चली गई है, या वो नहीं है? तो बैलगाड़ी नहीं है तो स्कूल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बैलगाड़ी जो थी वो अलामत थी, साइन थी, तो साइन ना हो तो जहूर भी ना हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बैलगाड़ी के चले जाने से स्कूल नहीं जाता। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक साइन है, साइन बोर्ड अगर किसी के ऊपर हो उतार दिया जाए तो क्या वो बदल जाएगा सब कुछ? सब कुछ अपनी जगह पे है। हकीकत साइन के होने या ना होने से नहीं बदलती है। इस पर जहन में आपके इंशाल्लाह होगा, और ये शायद आपको जो मैं बता रहा हूँ समझने में आसानी तो यकीनन हुई होगी, इसलिए कि मैंने बहुत सिंपल मिसाल दिया है। और इसको नोट कर लीजिएगा, ये कोई अपनी तरफ से भी नहीं, मैंने फिर अर्ज किया, पहले भी अर्ज किया अभी भी अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। जो आज के सबसे लेटेस्ट और तमाम मॉडर्न तमाम चीजों को, लॉजिक को और तारीख को और हदीस को, कुरान को और इमाम के वजूद को, इमाम के जहूर को जानने वाले स्कॉलर्स हैं, उनकी तरफ से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अलामतें भी इंशाल्लाह कल हम बयान करेंगे, और अलामतों की दो किस्में हैं, और अलामतों के सिलसिले में भरपूर गुफ्तगू कल इंशाल्लाह होगी। और कल गुफ्तगू में एक खास बात यह होगी कि दज्जाल पर भरपूर, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि शायद हम तक बातें मुकम्मल दज्जाल के सिलसिले में पहुंची नहीं है, दज्जाल पर भी गुफ्तगू होगी, बाकी जो अलामतें हैं उन पर भी गुफ्तगू होगी। आज हम क्या गुफ्तगू करने जा रहे हैं? हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं शराइत ज़हूर पर, कि जो कि बहुत जरूरी है। शराइत पर इमाम का ज़हूर मुनहसिर है। इमाम जब तक शराइत पूरे नहीं होंगे नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि कोई और इमाम आने वाला नहीं है, आखिरी इमाम है। तवज्जो कर रहे हैं आप मेरे साथ है कि नहीं है? अगर शराइत में से एक शर्त भी पूरी नहीं होगी इमाम नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि दूसरा कोई इमाम नहीं है, अल्टरनेटिव वही फाइनल है। लिहाजा इससे पहले कि इमामों के साथ उम्मत ने, उम्मतियों ने जो किया, अल्लाह ने कहा कि अभी आखिरी मेरी हुज्जत है, ये आखिरी आखिरी खुदा की निशानी है, ये आखिरी इमाम है, इसके ज़हूर के बाद फिर किसी और को भेजना नहीं है। लिहाजा जब तक पूरी कंडीशंस फुलफिल ना हो उस वक्त तक इसको ज़हूर नहीं होगा। अब है मेरे साथ? वो शरायत क्या है? पहली कंडीशन, चूंकि उस आलमी हुकूमत में सारा निजाम, सारे कवानीन, सारा सिलसिला, सारा इंतजाम इल्म और मारिफत की बेस पे होगा, इसलिए पहली कंडीशन ये कि जब तक के लोगों की फिक्री और मालूमाती सतह बुलंद ना हो उस वक्त तक इमाम की कदर नहीं हो सकती और इमाम का ज़हूर भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जब तक इल्मी इर्तिका ना होगी, फिक्री शऊर जब तक बेदार ना होगा और मुकम्मल इंसान के अंदर अच्छे बुरे की तमीज पैदा ना होगी, जब तक इंसान रंग, नस्ल, जबान, खानदान और वतन जैसे इम्तियाजात को छोटा समझ के इन तमाम इम्तियाजात से ऊपर नहीं आएगा, उस वक्त तक इमाम का जहूर नहीं होगा। वरना ये सारी रुकावटें इंसान को इमाम तक जाने से रोक देंगी और इमाम की नाकदरी होगी और अल्लाह को गवारा नहीं। کہ تم نے میرے رسول سے ناقدری کی، میں نے برداشت کر لیا، علی کو بھیجا ناقدری کی برداشت کر لیا، حسن کو بھیجا ناقدری کی برداشت کر لیا، حسین کو بھیجا ناقدری کی برداشت کر لیا، میں نے اس کے بعد حسین کے لاہوروں کو بھیجا، ایک کر کے کر کے بھیجا، آخر میں امام حسن عسکری کو بھیجا، تم نے اس کو قید خانے میں رکھ دیا اور تم آرام سے سوتے رہے، میں برداشت نہیں کروں گا جب تک کہ تمہاری فکر اتنی بلند نہ ہو جائے کہ اسے سمجھ سکو، اس کو میں نہیں بھیجوں گا۔ یہ فکری ارتقا، یہ فکری ارتقا بہت ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ نسل میں کیا رکھا ہے، خاندان میں کیا رکھا ہے، زبان میں کیا رکھا ہے، وطن میں کیا رکھا ہے، وطن پرستی، قوم پرستی، لسان پرستی، ان تمام پرستشوں کو تم جب توڑ دو گے اور سمجھو گے انسانی اقدار کو، تو پھر امام کی قدر بھی کر سکو گے، ورنہ نہیں کرو گے، امام نہیں آئیں گے، اس طرح ضائع نہیں ہوں گے، اس طرح ناقدری کا شکار نہیں ہوں گے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے، اس پر پوری توجہ چاہتا ہوں، کیا ہم میں وہ ارتقا آ گئی ہے؟ اگر آئی ہے تو واقعاً بھی امام کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس سے امام کے ظہور کے آثار بھی جلدی نمودار ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ ایک کنڈیشن کم از کم آپ نے پوری کی، کیا آپ کے پاس شعور اتنا آ گیا کہ آپ نسل کو نہ اہمیت دیتے ہیں، نہ خاندانی حسب و نسب کو اہمیت دیتے ہیں، نہ زبان کو اہمیت دیتے ہیں، نہ حتیٰ وطن اور سرحد کو اہمیت دیتے ہیں، آپ ایک چیز کو اہمیت دیتے ہیں، وہ خدا کی مرضی اور خدا کی خوشنودی۔ اور اگر یہ پیدا ہو گیا ہے شعور، اگر یہ ارتقاء فکری ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک کنڈیشن پوری کی اپنی طرف سے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ جب تک نہیں ہوگا نا، آگے نہیں ہوگا معاملہ، آگے نہیں بڑھے گا معاملہ۔ کم از کم بتایا گیا، کم از کم جو اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں ان کا شعور اس حد تک آنا ضروری ہے۔ یہ مسلمان جو آج بٹے ہوئے ہیں، کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ان کو یا ان کی انا نے روکا ہے، یا ان کے وطن نے روکا ہے، یا ان کی زبان نے روکا ہے، یا ان کی قومیت نے روکا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ان چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انہوں نے اہمیت دی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بٹے ہیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا امام کا ظہور، یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن، پوری توجہ سے سنیے گا، پوری توجہ سے سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ تقریباً دوسری کنڈیشن کے کچھ آثار ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ ظلم و جور سے نفرت اور عدل و عدالت سے محبت۔ یہ کبھی کہنے کے لیے تو ہے، لیکن جب اپنے بچانے کی بات آتی ہے تو ظالم سے ہمکنار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، سازش کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، مصالحت پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، مصلحتوں کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، اور پھر کیا کیا نہیں کرتے اس کے لیے۔ اگر یہ ہے تو یہ دوسری کنڈیشن پوری نہیں ہوئی ہے۔ آج اس کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، جہاں جہاں بھی پاک دل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ چاہے وہ عیسائی ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ ظلم کے خلاف بولنے لگے ہیں، آواز ان کی اٹھنے لگی ہے، ان کی آواز اٹھنا بتا رہا ہے کہ یہ دوسری کنڈیشن کسی حد تک پوری دکھائی دے رہی ہے۔ اگر کہیں کمی ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے درمیان اس کنڈیشن کی کمی ہے۔ ہم یہاں پر عجیب و غریب فکر لے کے آتے ہیں، اور پھر یہاں آنے کے بعد اپنے مفادات اور اپنی ضرورتیں اور اپنی سہولتیں مقدم ہو جاتی ہیں، ترجیح انہیں دی جاتی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں ہم خلاف بولیں گے۔ پچھلی بار پہلا اشرہ جو ہمارا گزرا ہے امریکہ میں، تو بعض صاحبان نے کہا کہ آپ کیوں اس طرح بولتے ہیں، آپ آئے مسافر. میں نے کہا میں مسافر زمین جب دنیا میں آیا ہوں تو مسافر، آپ بھی مسافر میں بھی مسافر. آپ کیا سمجھتے میں اپنے گھر میں رہوں گا تو میں وطن میں رہوں گا؟ میرا کوئی وطن نہیں ہے، میرا جو کچھ بھی ہے میرا دین ہے، اور اس دین کو لے کے میں چلتا ہوں، یعنی وطن کو لے کے میں چلتا ہوں. لہذا کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں آپ اس طرح نہیں بولے خلاف کا، یہی تو ہے کنڈیشن امام کی ظہور کی، کہ ظلم کے خلاف تمہاری زبان کھلنا چاہیے، تمہارے سینے میں آگ ظلم کے خلاف بھڑکنی چاہیے، اور محبت آر اس عدل اور عدالت والے سے ہونی چاہیے. آج دنیا میں اس کنڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ دوسری قومیت نے ظاہر کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں خود یورپ کے اندر جہاں انہیں صحیح خبریں دے دی جاتی ہیں، جہاں انہیں صحیح انفارمیشن ملتی ہے، وہاں بول پڑتے ہیں اور بے خطر بول پڑتے ہیں. اگر بولتا کوئی نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر خاموش ہو جاتا ہے تو مسلمان ہے. دشمن کا ساتھ دینے میں سب سے پہلے جو آگے بڑھتا ہے وہ ہمیں مسلمان ہی نظر آتا ہے. ظالم کو اس کے ہاتھ مضبوط کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو دوسری کنڈیشن بھی امام کی ظہور کی پوری ہو جائے. کم از کم مسلمانوں کے اندر یہ بیداری ہونی چاہیے کہ ظلم و بربریت سے نفرت ہو. کونوا للظالم خصما، اس عظیم امام نے، اس نہج البلاغہ کے خطیب نے، اور اس کائنات کے اندر عدل و انصاف کی صرف 5 سال کی حکومت کرنے والے اس حاکم حقیقی علی نے اپنے بچوں کو کہتے ہوئے یہی وصیت میں رخصتی کا جو مرحلہ تھا، خدا حافظی کا جو مرحلہ تھا، آخری سانسوں میں کہا میرے لالو، میرے بیٹو، میرے لالو، یاد رکھو کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم سے تم دشمن رہنا اور مظلوم کی مدد کرتے رہنا. یہی زندگی کی بھی علامت ہے. ہم امام کے ظہور کا انتظار کریں، پہلے زندگی تو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ زمانے کے امام کے انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور واقعا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوسری کنڈیشن بہت امپورٹنٹ مسلمانوں کے اندر، کم از کم ہمارے اندر بے حسی ہے. میرا نقصان اس میں ہونے والا ہے، میں کیوں بولوں؟ ساری باتیں جو حق اور باطل کے سلسلے میں ہم نے کی اس کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. دوسری کنڈیشن یہ ہے. تیسری کنڈیشن پوری توجہ سنیے گا، خود سازی. میں نے اس کو پہلی کنڈیشن چاہتا تھا کہ بیان کروں، میں نے اس کو تیسری جگہ پہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی جو دو کنڈیشن ہیں نا وہ مقدمہ ہے حقیقت میں خود سازی کے لیے. خود سازی کیا ہے؟ کہ آپ ہو اور آپ کا خدا، کوئی بیچ میں نہ ہو، پھر بھی آپ اپنے معاملے کو خدا کے ساتھ ٹھیک کرنے والے ہوں. اسے کہتے ہیں خود سازی کرنے والا. کیا ہم ہیں ویسے؟ کہ جب ہم اور ہمارے خدا کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تو واقعا ہم خدا کے صحیح معنوں میں بندے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر ایک کو خود سے کرنا ہوگا اور جواب بھی خود کو طلب کرنا ہوگا. اگر نہیں ہے تو پیدا کریں یہ چیز. یہ کسی کو بتانے کی چیز نہیں ہے، کسی سے سیکھنے کی بھی یہ چیز نہیں ہے. کوئی دور سے ہمیں کچھ ہدایت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. ہم کو یہ نفس کنٹرول میں آنا ہے. ہم تنہائی میں گناہ نہ کریں، ہم اکیلے میں خدا کی نافرمانی نہ کریں، ہمارا بیہیویئر اچھا ہو، لوگوں سے بددلی نہ کریں، لوگوں سے بدکلامی نہ کریں. گھر سے نکلے تو باوقار نکلے، گھر تک پہنچے تو باوقار پہنچے، معاشرے میں جائے تو لوگ سمجھیں کہ آپ کا اچھا کردار ہے، آپ کی زبان اچھی ہے، آپ کی نگاہ اچھی ہے، آپ کا ہاتھ اچھا ہے، آپ کے کان اچھے ہیں, آپ کی ہر چیز اچھی ہے. اگر لوگ کہنے لگے تو سمجھیں کہ اندر آپ نے وہ ایک ایسا چراغ ایمان کا جلایا ہے خود سازی کے ذریعے سے, کہ جس کی روشنی کبھی آنکھوں سے نکل رہی ہے, کبھی کانوں سے نکل رہی ہے, کبھی ہاتھ سے دکھائی دے رہی ہے, اور ہر ادا سے ظاہر ہو رہی ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. خود سازی اگر نہیں ہوگی تو ایمان کا کیا ظہور ہوگا؟ آئیں گے تو پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ کہنے کے لیے تو کہتے ہیں آپ امام ہیں, باقی تو امام اپنے دل کو ہی مان رہے ہیں, وہ اپنی خواہشاتی کے شکار ہوئے ہیں. وہ کہاں پوری وفاداری کے ساتھ امام کی بیعت کر سکتے ہیں؟ وہ کہاں سے کر سکتے ہیں جو اپنے خدا کے ساتھ معاملہ اپنا ٹھیک نہ کر سکے؟ وہ کیا امام کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے؟ ہرگز نہیں. تو یہ تیسری کنڈیشن بہت ضروری ہے میرے دوستو بزرگو, کہ ہمارے اندر یہ خود سازی کا جذبہ پیدا ہو, خود ہو اور خدا, بیچ میں کسی کو لے لیا. کچھ کام ایسے کر کے دکھائیں, واقعی بھی تمرین اور ایکسرسائز کی مسلسل ضرورت ہے. یہ ایک ایسی بات نہیں کہ کوئی ایک دن میں کرے تو کہے کہ میں نے کر لیا ختم ہو گیا. جب سے بالغ ہوا ہے اس کو شروع کرنا ہے, اور جب تک نہیں مرا ہے اس وقت تک اس کو اسٹرگل, کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنا ہے, تاکہ یہ خود سازی اور یہ اندر کا جو بھیڑیا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے, جسے نفس کہتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دن کریں دوسرے دن, یہ کوئی کورس نہیں ہے دو تین مہینے کا کہ دو تین مہینے ہم نے کر لیا اس کے بعد ختم ہو گئی بات, ایسا نہیں ہے. جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں یہ خود سازی کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے, اور مرتے دم تک اس کا سلسلہ بھی جاری ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ایکسرسائز کا ایک طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ کچھ کام اپنے زندگی میں ڈیسائیڈ کریں کہ جس کا علم صرف آپ کو اور آپ کے خدا کو, کسی اور کو نہ ہو. یہ بہترین نسخہ ہے. اس طرح سے آپ کے اندر خود کو دبانے اور خدا کو سمجھنے اور خدا تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے. یہ ایسا نسخہ ہے کہ آزما کے دیکھیں. خدا کی قسم چند کام بھی اگر ایسے کر لینا آپ کہ آپ کے اور خدا کے درمیان اس کا علم کسی اور کو پتا ہی نہیں ہے, تو خدا آپ کے چہرے میں وہ رونق دے دیتا ہے کہ اس رونق کو جب بھی کوئی ظالم دیتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. میں نے بارہا حدیث قدسی کو دوہرایا, من تخشع علی تخشع لہ کل شیء. اللہ کہتے ہیں جو میرے سامنے پوری طرح سے جھک جاتا ہے پوری دنیا کو اس کے سامنے میں جھکا دیتا ہوں, ہر چیز کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہوں. اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ معصومین کسی حاکم کسی جابر کسی بادشاہ سے گھبراتے نہیں تھے, اور ہر بادشاہ ان سے گھبراتا تھا. یہی وجہ ہے, راز صرف یہی ہے کہ خمینی بوڑھا ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں, لیکن شاہ پورے کپکپے کے ساتھ جب اس کے سامنے ہوتا ہے تو گھبرا کے بالکل چوہے کی طرح ہو جاتا ہے. اور وہ شیر ہے جو اللہ سے مرتبط ہے تو اپنی اس جوانی جو اندر ہے ظاہر کرتا ہے اپنے چہرے سے. آج جو ایک عظیم ہمارے آپ کے درمیان اسی خمینی کا وارث موجود ہے, 12 سال کی ایج میں اس نے اپنے سر پہ امامہ رکھا ہے. لوگ اپنی ناقدری اور بے معرفتی سے موجودہ شخصیتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو امام کو وہ کیا پہچانیں گے؟ 12 سال کی ایج میں جس نے اپنے سر پہ امامہ رکھا, یعنی پوری ذمہ داری کا احساس شروع کیا. اللہ اکبر. خدا اور اس کے درمیان ایسا مضبوط رشتہ اس نے قائم کیا کہ ایک عرصے تک دنیا والے انہیں حجت الاسلام کہتے تھے, لیکن کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ میں کیا ہوں. اور جب بھی کوئی کہتا تھا آیت اللہ تو روک دیتے تھے. اور پھر جب کچھ خصوصیتیں ظاہر ہونے لگی تو دوسرے لوگوں نے ضرورت کی بنا پر ظاہر کیا. ایک ایسا شخص کہ 8 سال پریزیڈنٹ رہا, لیکن گھر میں جنگ کے زمانے کے اندر کوپن کے ذریعے سے جو ملتا تھا وہی آتا تھا, اسے ایکسٹرا آنے نہیں دیتا تھا. یہی شخص جو ابھی موجود ہے, کیا وجہ ہے کہ مسلح پر بم رکھا جاتا ہے کہ اس کو اڑا دیا جائے, اور صرف بم کی آواز سن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, لیکن اس نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے قنوت پہ تو ایک انگلی بھی نہیں ہلتی ہے ڈر کے مارے. ایک انگلی نہیں ہلتی ہے. آج اس نے اپنا ہاتھ کھویا ہے تو خدا کی راہ میں کھویا ہے, زندہ شہید ہے. اور پھر اس اللہ کی معرفت اور خشیت کے اندر اس کے پاس ایسا عجیب و غریب چہرے میں روب اور دبدبا ہے کہ دنیا کے سارے ظالم بادشاہ دشمن جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, تاغوتی قدرتیں, اس کی تقریر کے ایک ایک جملے کو ضرور وہ سنتے ہیں اپنے گھر میں, باہر ظاہر نہیں کرتے, نہ اپنے لوگوں کو سناتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس وقت وہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو سارے وائٹ ہاؤس کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ سنیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اتنی گھبراہٹ ہے اندر, ظاہر نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو نہیں سناتے. جو تم سن رہے ہو لوگ بھی سن لیں تو لوگ تمہارے خلاف نہ ہو جائے, دبایا جاتا ہے, آواز کو دبایا جاتا ہے. تو ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ ہم زمانے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ دوسری کنڈیشن. محبت کرے اس کو کہ جو عدالت کی بات کرے, محبت کرے اس کو جو برد کرے عدالت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے گھبراتا نہیں پوری دنیا کی کسی دھمکی سے, دنیا کی کسی ملک کی دھمکی سے نہیں گھبراتا. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جب اس کے ہاتھ کو چومنے والا اس کا شاگرد اللہ کا ناصر جب بولتا ہے لبنان سے تو دنیا کس طرح سے تڑپتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے. اس کا ایک ادنا سا شاگرد ہے, سلام پڑھے محمد علی محمد پر. اور اس کے بعد اب ایران تک رسائی نہیں ہے تو یہاں گھبراتے ہیں ایک اور اسی سلسلے کے ایک اور شخص سے کہ وہ علی ہے, وہ بھی علی ہے, نام کا علی ہے. اور یہ بات ایسی ہے کہ ہم لوگ دور بیٹھ کر سمجھتے ہیں عراق اور ایران, اور دونوں کا سلسلہ ایک جو سرحدوں کو توڑ دے وہ علی والا ہے, سرحدوں کی حد میں نہ رہے. چنانچہ ان دو کے درمیان کتنا گہرا رشتہ ہے ہم کیا جانیں. ہم حالات میں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں سے بیٹھ کے بولتے حالات عراق کے اور ایران کے بہت فرق کرتے ہیں. جو چیز ایران میں ہے وہ ہر کسی عراق میں نہیں ہے. عراق کی عوام گزشتہ دنوں میں ایک مرجع کی آواز پر لبیک کہہ رہی تھی, پوری دنیا کو تعجب ہو رہا تھا, حتیٰ کہ خود آیت اللہ سیستانی کو تعجب ہوا. اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ علی نے پکارا تھا تو انکار کر دیا تھا, آنے آئے نہیں تھے. حسن نے بلایا تھا انکار کر دیا تھا, آئے نہیں تھے. حسین نے پکارا تھا, آئے نہیں تھے. تعجب خود ان کو ہوا. تو حالات بہت ڈفرینٹ ہیں, جتنا کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں, اور ہمیں کسی طرح سے کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ پوری توجہ سے, کچھ جگہوں پہ صرف رہبر کو بولنا چاہیے, وہ خاموش ہوئے, بولنے دیا رہبر تم بولو. اور کچھ جگہ پہ خود کو بولنا تھا, رہبر نے کہا تم بولو میں نہیں بولوں گا. دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو دنیا کو سمجھتے ہیں دشمن خیال خام میں رہے کہ ان میں کوئی اختلاف ہے, یہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں, خود کبھی بیوقوف نہیں ہوتے ہیں. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. بہت وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. دوسری کنڈیشن بہت امپورٹنٹ, اور آئیے تیسری کنڈیشن جو میں نے بتائی خود سازی کی, یہ بہت ضروری. خود سازی یعنی انسان کو خدا سے اپنے آپ لنک میں ہونا چاہیے, مرتبط ہونا چاہیے, تب جا کے نور خدا کو وہ دیکھ سکے گا. تب جا کے جلوہ خدا کو دیکھ سکے گا، تب جا کے مظہر خدا کو دیکھ سکے گا، تب جا کے حجت خدا کو سمجھ سکے گا. جب تک کہ انسان خود اور خدا کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک نہیں کرے گا، وہ ہرگز حجت حق کے ظہور کا انتظار نہیں کر سکے گا. یہ ایک کنڈیشن ہے، تیسری کنڈیشن. چوتھی کنڈیشن، خود سازی کے بعد نکلے تو اس خود سازی کے اثرات بھی پھیلائے. نور کا کام ہی روشنی پھیلانا اور اندھیرے کو ختم کرنا ہے. اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اس نے اندر کے خود کو قابو میں رکھ لیا اور نفس امارہ کو کنٹرول میں کر لیا، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی آسانی سے کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے، ماحول بھی اپنے گھر کا بہترین بنا سکتا ہے. امام کے ظہور سے پہلے گھر کو اپنے اسلامی بنا لے اور گھر کو اپنے ولایت کے اصولوں پر مضبوط کرے، پھر دیکھے کہ ایک ایک گھر اس روشنی سے نور سے حاصل کرتا چلا جائے گا اور اس طرح روشنی پھیلتی جائے گی. امام کے ظہور کا وقت قریب آتا چلا جائے گا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ خود سازی کے بعد جامعہ سازی یعنی سوسائٹی بنانا، ماحول اچھا پیدا کرنا. اور یہ جب فرد خود ٹھیک ہوتا ہے تو افراد بنتے ہیں اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے، اور اس طرح اگر بن جائیں تو پھر امام کا ظہور یقیناً اور حتمی ہوتا ہے. یہ جو چار کنڈیشن میں نے بتایا، پانچویں اور آخری کنڈیشن سناتا ہوں. اور میں چاہتا تھا کہ طول و تفسیر میں بھی جاؤں اس کے، لیکن چونکہ وقت نکل گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ سمیٹوں باتوں کو. پانچویں کنڈیشن پر توجہ چاہتا ہوں. اس پانچویں کنڈیشن کے بعد جو آخری کنڈیشن ہے گفتگو کو میں تمام کروں گا. کل علائم جو عمومی ہے اس پر بھی روشنی ڈالوں گا، اور جو حتمی علائم ہے کہ ہونا ہی ایسا ہوگا، یہ کچھ علامتیں حتمی ہیں یعنی یقینی ہیں، ان علائم پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ جس طرح سے پوری دلچسپی کے ساتھ آج سننے کے لیے آئے، کل اور مزید آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ علائم حتمیہ کیا ہے اس کو نوٹ بھی کریں، لگا کے بھی رکھیں، اور ان علامتوں کو بھی دیکھتے جائیں کہ کچھ علامتیں واقعین بھی پوری ہوئی ہیں، ان پانچ چھ علامتیں جو ہیں وہ حتمی، اور کچھ ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور ان کا ہونا ابھی باقی ہے. تو پانچویں کنڈیشن پوری توجہ سنیے گا، جامع سازی کے بعد انسان اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس نظام ولایت کو ٹیسٹ کرے. کیا مطلب ٹیسٹ کرے؟ دیکھیے جامعہ بنا ہے نا، تو امپلیمنٹ کرے. جو امام چاہتے ہیں، جو امام کے زمانے میں ہونے والا ہے، اس کو اپنے اس ماحول میں کی جو اچھا ہو گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سے پہلے کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا، پانچویں کنڈیشن تک بات گئی نہیں تھی، جامع سازی تک بات ہوئی تھی. امام نے کہا جب جامع بنا لو، جب تم معاشرہ بنا لو، تو پھر وہی عالمی حکومت کا کچھ اثر اپلائی کر کے دیکھو، یعنی حکومت قائم کر کے دیکھو، اسی حکومت کی جھلک، اس عالمی انقلاب کی آہٹ، اس عظیم کائنات پر چھا جانے والے عدل و انصاف کی حکومت کی جھلک تم اپنے اندر پیدا کرو، نافذ کرو، حدود الہی کو جاری کرو، احساس جاری کرو، اور امام کی اس حکومت کے انداز کو لوگوں سے آشنا کرو. لوگ کیا جانیں گے کہ امام کے زمانے کے بعد اور امام کی ظہور کے بعد عالمی حکومت کا کیا ٹیسٹ ہے؟ بتاؤ، دکھاؤ. اور وہ کب ہوگا؟ جب یہ چوتھی کنڈیشن پوری ہوگی، یعنی کچھ جگہوں پہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا تو وہاں پر امپلیمنٹ کریں. اگر آپ یہاں دور ہیں تو آپ کہیں ہم تو حکومت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے مذہبی امور اور آپ کے اجتماعی امور کو آپ جس جگہ رہتے ہیں اس کے ایک وفادار
اور حق پسند عادل عالم کے پیچھے ہو جائے اور اس حکومت کے جھلک کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے کہ کوئی کام جب نماز آپ اس کے پیچھے پڑھیں تو اس سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے ہیں, سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں, تو اپنے دینی امور کو بھی منمانیوں سے پورا نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرے.
ہمارے یہاں اس کی بہت کمزوری ہے. ہمارے یہاں انجمنیں بنتی ہیں, کچھ لوگ ٹرسٹی بن جاتے ہیں اور وہ ایک عالم کو ہائر کرتے ہیں اور وہ بظاہر پیش امام ہوتا ہے جبکہ وہ پیش امام امام نہیں بلکہ معموم ہوتا ہے. یعنی وہ لوگوں کے لیے تو کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ, لیکن یہ نماز بھی اس وقت تک شروع نہیں کرتے جب تک کہ جماعت کا حکم نہ ہو. پریسیڈنٹ صاحب نہیں آئے نماز رک جائے گی. عید کی نماز ہو رہی ہے لیکن پریسیڈنٹ صاحب ابھی غسل فرما رہے ہیں, آنے میں تاخیر ہے, آپ بھی رک جائیں. یہ سلسلہ ان کا ہو سکتا ہے کہ جو سقیفہ سے شروع ہوا تھا, یہ سلسلہ ان کا نہیں ہو سکتا جس کا سلسلہ غدیر سے شروع ہوا. یہاں رہبریت کا کانسیپٹ یا ولایت کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں تم رہتے ہو اگر تم مانتے ہو کہ اس میں کوئی خامی بظاہر نہیں ہے, وہ عادل ہے, تو پھر تمام اپنے دینی امور کو اس پر چھوڑو, اس سے پوچھ کے اس کے ساتھ آگے لے کے چلو. اور یہاں ٹورنٹو کی ایک خوش نصیبی میں بتا سکتا ہوں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں اور وہ بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں جو اس سینٹر کا صحیح معنوں میں پیش امام ہے. صحیح معنوں میں نے عرض کیا کہ واقعا بھی جس کے پاس درد ہے, کیا شرطیں ہیں, درد ہو, احساس ہو, حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہو, اور آپ کو جو مشورہ دو دے تو بے غرض دے, کوئی غرض اس کا شامل نہ ہو, تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ کیوں لوگ ہر چیز میں تو اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں لیکن دینی امور میں خود اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولایت کے نظام سے واقف نہیں ہے. یہ پانچویں کنڈیشن جو میں نے عرض کیا نا کہ اگر گلوبلی دیکھا جائے تو امام خمینی نے پورے ملک میں اس کو نافذ کیا. اگر آپ پورے ملک میں نافذ نہیں کر سکتے تو اپنے دینی امور کے لیے اپنے کسی عالم ریسیڈنٹ عالم کی طرف رجوع کرو کہ جس کے اندر کوئی خامی بظاہر نہ ہو, اس لیے کہ کوئی معصوم نہیں ہے. دیکھیے ہمارے یہاں عدالت شرط ہے لیکن عدالت کا مفہوم بھی بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں. عدالت کا مفہوم یہ ہے بعض لوگ جو سمجھتے ہیں یہ کہ کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو, وہ تو معصوم کی شرط ہے. وہ معصوم کا مطلب ہے, مفہوم معصوم کر لیتے ہو بات عدالت کی کرتے ہو. عادل معصوم نہیں ہے, معصوم جو گناہ نہ کرے, عادل جو کھلم کھلا گناہ نہ کرے. فرق ہے دونوں میں. اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہے, عادل ہے, اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑے. لیکن اگر کوئی کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ کنسرن ہوتا ہے کہ کوئی گناہ اسے سرزد ہو گیا تو کہیں لوگ جان نہ لے, اس کے بارے میں کوئی بے عزتی نہ ہو جائے, تو وہ جو خدا کا خوف اتنا کم از کم رکھتا ہے وہ عادل ہے, اور کچھ نہیں چاہیے. باقی نظریاتی طور پر اختلافات ہو سکتے ہیں, اور انسان کا یہی تو خاصہ ہے کہ وہ اپنا خیال مستقل رکھتا ہے. اس کے خیال میں کبھی کمی آتی ہے, کبھی زیادتی ہوتی ہے, کبھی اشتباع بھی ہوتا ہے, ایرر بھی ہوتا ہے, انسان کا خاصہ ہے کہ خطا بھی ہو. لیکن خطا کو آپ فسق کا نام نہ دیں. فرق کریں جو درمیان میں. اور اس کے بعد یہی ایک پانچویں کنڈیشن ہے جس پر میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں. دیکھیے کربلا کے میدان میں اسی ایک نظام کو کس طرح سے زینب جیسی مصیبت زدہ, زینب جیسی عزادار, زینب جیسی دکھیاری, زینب جیسی پیاسی اور تڑپنے والی اور رونے والی نے اس مقام پر بھی بھلایا نہیں. خیموں میں آگ لگ رہی ہے لیکن زینب نے کہا کہ یہ خیموں میں آگ جو لگ رہی ہے, ہم اہل حرم ہیں, کبھی بیریدہ باہر نہیں نکلے ہیں, کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں, گھر سے باہر نکلنا جائز بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر وہی امامت کا کانسیپٹ کہ لے کے گئی سوال اس بیمار کے پاس, شانہ ہلایا, کہا عابد اے میرے
لال بتاؤ تم اکیلا ہو.
ذمہ داری کا کس طرح تک احساس دلایا؟
ساری بیویوں نے کہا وہ کے باپ سے پوچھو, وہ کہے جل جائیں تو جل جائیں گے,
وہ کہے باہر نکل آئے تو نکل آئیں گے.
عجیب و غریب ولایت کے کانسیپٹ کو زینب نے کربلا کے اندر پیش کیا, اس کانسیپٹ کو اتنا مضبوط پیش کیا کہ عمل بھی کیا. کہا اگر کہتے ہو تو ہم جل کے راکھ ہو جائیں,
اور اگر کہتے ہو تو باہر نکل آئے. ایک مرتبہ حبی اماں سے اس امام وقت نے کہا حبی اماں سب کو باہر لے جائے.
ارے سب کو تو باہر لے گئی, سب تو چلے گئے, لیکن حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے بھڑکتے ہوئے شولوں میں خیمے جو چل رہے تھے اس پہ دیکھا کہ یہی بیوی کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے, کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. میں نے سمجھا شاید کوئی قیمتی سامان ہوگا جس کے لیے یہ بے چین ہے, لیکن میں نے تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ زینب کے ہاتھوں میں سید سجاد.
ہاں دادارو دو جملے سن لیں زحمت تمام کروں. آج شب جمعہ ہے نا, امام زمانہ کی شب ہے, مجھے نہیں معلوم زمانے کا امام اس وقت کہاں ہے, کربلا میں اپنے جد مظلوم پر رو رہا ہے
یا پھر نجف میں اپنے بابا اپنے جد علی کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس نے جہاد ملے اس نے ظہور ملے.
مجھے نہیں معلوم اس وقت کہاں ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت جنت البقیع میں ویران فاطمہ کی قبر پہ بیٹھا ہو
اور جد مظلوم کا واسطہ کر رہا ہو کہ اے جد مظلوم اے میری دادی جس پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, اے میری دادی کی قبر کو بھی ویران کر دیا گیا, اے میری دادی قبر پر کوئی چراغ نہیں تو کیا یہ وارث تیرا زندہ ہے؟
شاید وہاں جا کے زیارت پر رہا ہو, ہو سکتا زیارت وارث
خود بیٹھ کر وہاں جنت البقیع میں رخ کر کے کربلا کا بن رہا ہو.
السلام علیکم یا باب دلہ. جانتے کچھ ایسے سلام کیے ہیں کہ دل طرف جاتا ہے.
زیارت نہیا میں مولا زمانے کا مولا خطاب کرتا ہے,
سلام ہو اس لاش پر کہ جو تھوڑی دیر کے لیے نہ زمین پہ رہی نہ زمین پہ آئی, سلام ہو ان ٹکڑوں پر کہ جو خون میں غلطا دھوپ میں پڑے تھے,
سلام ہو اس آفتاب سے زیادہ روشن چہرے پر جو نو کے لہجے پہ بھی شاداب تھا.
اللہ اکبر. اور سلام ہو خون سے بھری بھری اس داری پر
کہ جسے ظالم نے پکڑا تھا اور پتے گردن کند خنجر سے
ذبح کیا تھا. عجیب و غریب سلام عرض کیا, بس میں بھی سلام عرض کروں, سلام ہو اس پیاسے پر کہ جس کی تشنگی کا احساس سید سجاد کو بار بار رلا رہا تھا,
سلام ہو اس پیاسے پر جس نے ہمیں اس وقت یاد کیا اور کہا میرے لال سید سجاد میرے جانے والوں سے کہہ دینا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے
میری پیاس کو یاد کرو. سیعلم الذین ظلموا ایام القلبین انقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو ولایت کے مفہوم سے آشنا فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان سب کو ان پانچ کنڈیشنوں کے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار امام کے ظہور کی شرائط کو سمجھنے اس پر سٹک ہونے اور اس کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ہمارے دل و دماغ کو نور محمد و آل محمد سے سرشار فرما اور محبت آل محمد کو ہمارے دلوں میں بھر دے اور ہماری نسلوں میں اس سلسلے کو جاری فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار اور رسوا فرما. دنیا میں جتنے بھی ظالم اور خونخوار اور بربریت کرنے والے زیادتی کرنے والے ظلم و جور کے بانی پروردگار ان سب کو رسوا اور ذلیل و خوار فرما، ان کے پرچم کو سنگو فرما، ان کی باتوں کو محو فرما. الہی و ربی و مولائے علماء اعلام مراجع اعظم خصوصا رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار ہمارے والی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. السلام علیکم.